مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ
مدنی مذاکرہ
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله
وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله
صلاة والسلام عليك يا نبي الله
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله
وعلى آلك واصحابك يا نور الله
وعلى آلك واصحابك يا نور الله
دعوة اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوع رسالے ضیاء درود و سلام صفحہ نمبر 5-6 یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، اللہ عز و جل کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم یعنی آپس میں ملیں اور مصافحہ کریں یعنی ہاتھ ملائیں اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ چودہ سو 37 ہجری کے ماہ محرم الحرام کی آج 18ویں شب ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں حسب معمول ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا سلسلہ۔
آپ کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ یتیم کے بارے میں ارشاد فرمائیں، یتیم ماں باپ کے فوت ہونے پر ہوتا ہے یا کسی ایک کے ہونے پر ہوتا ہے، اور دوسرا یتیم کے مال کی حفاظت ورثہ پر کس قدر لازم ہے یا اس کی کفالت کرنے پر کتنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام و اکرام ہے؟
یہ تو ایک پورا رسالہ لکھنے کی آپ نے گویا دعوت دے دی ہے۔ یتیم بہرحال یہ کہ یتیم جس کا جیسے باپ فوت ہو گیا تو وہ یتیم ہے، اور جب تک یہ نابالغ ہے، بچی ہو یا بچہ ہو، جب تک یہ نابالغ ہیں اس وقت تک یتیم ہے۔ جیسے ہمارے ہاں یہ کہتے ہیں وہ یتیم بچی کی شادی کروا دی، حالانکہ وہ 22-25 سال کی ہوتی ہوگی، تو یہ یتیم بچی نہیں کہلائے گی کہ بالغہ ہوتے ہی یتیم ہی ختم ہو گئی، ورنہ تو پھر ہر بوڑھا یتیم ہوتا ہے عام طور پر، ماں باپ تو فوت ہو ہی جاتے ہیں۔ اچھا، یتیم کے مال بالکل اس کی حفاظت کی جائے گی اور اس میں سے بالکل یعنی کہ خیانت نہیں کی جائے گی۔ قرآن کریم نے بہت تاکید کی ہے، لا تقربوا مال الیتیم، یعنی کہ یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ، تو بری نیت سے نہ جاؤ، اس کو مطلب شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں سے ہٹ کر صرف نہ کرے۔ تو یتیم کے مال کی بھی حفاظت کرے، یتیم کی بھی کفالت کرے، اس کی خدمت کرے، اس کی تربیت کرے، اس کی پرورش کرے، تو اس سب میں بہت سارا اجر و ثواب ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
پیارے باپا جان، کیا اگر قرآن پاک کو ترجمے میں پڑھے اور عربی میں پڑھنے جتنا ثواب ملے گا؟ جواب ارشاد فرما دے۔
نہیں ملے گا، تلاوت کا ثواب قرآن کریم عربی میں پڑھیں گے تو ہی تلاوت کا ثواب ملے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد۔
میرا نام محمد ریاض عطاری، میں ڈریس میں خان سے تعلق رکھتا ہوں۔ پیارے بابا جان، آپ کی برگاہ میں ہمارا یہ سوال ہے کہ مشورہ کس طرح کی شخصیت سے کیا جائے؟
مشورہ کس طرح کے شخص سے کیا جائے؟ جو امانت دار ہو، دیانت دار ہو، صاحب الرائے ہو، اچھا مشورہ دینے کا اہل ہو. خاص کر عورتوں سے مشورہ کرنے کی تو ممانعت بھی آئی ہے کہ بعض صورتوں میں عورتیں جو ہے نا وہ مشورہ درست دینے کی ان میں صلاحیت نہیں ہوتی. پھر یہ کہ وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا راز بھی کھول دیں، کسی اور کو بتا دیں. تو جس سے مشورہ لیا جائے وہ امین بھی ہوتا ہے، اور اگر وہ مشورہ دینا ہی چاہتا ہے تو اس پر واجب ہے کہ درست مشورہ دے. غلط مشورہ دے گا تو گناہگار ہوگا. ہاں اپنی دانست میں اس نے درست سمجھا کہ جو یہ مشورہ دے رہا ہے میں درست دے رہا ہوں، اب وہ غلط پڑ جائے مشورہ تو اب گناہگار نہیں. جان بوجھ کر غلط مشورہ اس کو مطلب انہیں چکر میں ڈال دینا یہ جائز نہیں ہے. اب جیسے کہ شادیوں میں مشورے ہوتے ہیں، تو اب بھائی یہ اس لڑکے سے ہماری بیٹی کی ترکیب کرنی ہے، آپ ان کو جانتے ہیں یہ لڑکا کیسا ہے، اب آپ کو پتا ہے کہ وہ لڑکا صحیح نہیں ہے، وہ کردار درست نہیں ہے. لیکن یہاں عام طور پہ کوئی کسی سے بگاڑتا نہیں ہے، نہیں نہیں بہت اچھا لڑکا ہے، آپ کی بیٹی سکھی ہو جائے گی. تو اس طرح کا غلط مشورہ دینا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام. اور بھی دیگر معاملات میں بھی غلط مشورہ نہ دیا جائے، جب کوئی مشورہ مانگے تو درست دے. اس میں ایک بہت پیاری حکایت احیاء العلوم میں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کو مشورہ کسی کو تیار کیا کہ آپ فلاں جگہ کی حکمرانی قبول فرمائیں. تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور آپ کا اس میں کیا مشورہ، کیا یہ میرے لیے بہتر ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، بہتر تو نہیں ہے. خود ہی ترغیب دے رہے ہیں اور خود ہی مطلب فرما رہے ہیں نہیں نہیں بہتر تو نہیں ہے. یہ دیانتداری ہے کہ جب مشورہ لیا تو اس کو صحیح مشورہ دینا چاہیے. ایک بار میرے ساتھ بھی ہوا، میں بھی پھنس گیا تھا اسی طرح کے. اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حکایت مشعل راہ بنی میرے لیے. وہ کسی نے آ کر مجھ سے مشورہ کیا کہ مجھے فلاں ملک میں مدنی مرکز بھیج رہا ہے، میں کیا کروں، مجھے جانا چاہیے یا نہیں؟ تو میں نے کہا نہیں. میں نے کہا اگرچہ میں لوگوں کو تیار کرتا ہوں، لیکن اب تم نے مشورہ کیا تو تمہارے لیے وہ جانا تو بہتر نہیں ہے. اب میں کیا کروں، میں پھنس گیا. میں اس کو مطلب اب ایک دم وہ بادلوں میں چڑھا دوں تو یہ بھی کر سکتا ہوں، پرواز کرا دوں اس کو. مشورہ کیوں کیا اس نے، میں آزمائش پہ پڑ گیا کہ فلاں ملک میں ملک کا نام لیا تو وہاں جانا اس کا ٹھیک نہیں تھا. میری موٹی عقل کے مطابق میں نے اس کو مشورہ دیا. خیر میں نے اس کو یوں کہا تھا کہ اسی غیر راز میں رکھنا، لیکن اب مثال میں نے کہا دے دی سمجھانے کے لیے کہ جب کوئی مشورہ مانگے تو پھر درست مشورہ دیا جائے. کیونکہ اب ہم جیسا منع بھی کر دیں نا، یوں کہہ دیں نا کہ یار میرے سے مشورہ نہیں کرو چھوڑو یار، تو بھی اگلا سمجھ جائے گا کہ کچھ ڈال میں کالا ہے، یہ بھی یہ ہاں نہیں کہہ رہا. اس طرح کے اور بھی بعض معاملات ہوئے میرے ساتھ کہ میں مطلب یہ رہے کہ پھر وہ منع کرنا پڑتا. یہ تو ایک ہی واقعہ میرے ساتھ یاد پڑتا ہوا ہے، اس کے علاوہ دیگر معاملات میں کہ وہ پھر صحیح مشورہ دینا ہوتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
آپ نے ہمیں گھر میں مدنی ماحول بنانے والا مدنی انعام عطا فرمایا ہے. اگر کوئی گھر جا کر اونچی آواز میں سلام کرے اور اس کے گھر والے اس کا مذاق اڑائیں تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ جزاک اللہ خیرا.
چلا کر اگر سلام کرتا ہے تو مذاق تو اڑے گا نا، نارمل آواز میں سلام کرے. اونچی آواز اب کتنی اونچی ہے وہ آپ نے وضاحت نہیں فرمائی. تو سلام کرے تو سلام کہلائے گا اسی صورت میں نا، سامنے والے کو سلام کیا کہ وہ جواب دے تو اتنی آواز ہو کہ وہ سن تو لے. تو بہرحال یہ کہ اگر صرف سلام کرتا ہے اس پر گھر والے چڑھتے ہیں تو یہ واقعی یہ بھی ممکن تو ہے کہ بعض لوگ اس طرح کے ایڈوانس ہوتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک بہت پہلے دعوت اسلامی کے پہلے کا ایک واقعہ ہوا اس طرح، ایک اسی طرح کا ایک لڑکا میرے، کیونکہ دعوت اسلامی تو بہت بات نے بنی ہے اس سے پہلے سے، برسوں پہلے سے، مطلب جوانی سے ہی سمجھو، وہ یہ کچھ نہ کچھ نیکی کی دعوت کا کام میں کرتا رہا ہوں الحمدللہ. تو ایک نوجوان میرے پاس آنے جانے لگا، اب پھر وہ آنے جانے تو لگا تھا، وہ شاید بہت شرارتی تھا وہ آنے جانے سے پہلے. تو اب یہ اس کے ساتھ بھی اسی طرح کا معاملہ ہوا، اس نے بتایا کہ اب گھر والے بولتے ہیں کہ تو آتا جاتا کہاں ہے، تو اتنا یہ بدل گیا، تو اب جب دیکھو السلام علیکم بولتا ہے اور بات بات پہ انشاءاللہ بولتا ہے، یہ کون سی بولی بولتا ہے تو. تو اس نے میرا نام لے لیا، اب کیس خراب ہو گیا اس کا، میرے سے وہ لوگ سیٹ نہیں ہوں گے. اس نے کہا اب نہیں جانا اس کے پاس، اس کو روک دیا. شاید وہ پھر بیچارہ ماڈرن بن گیا. یہ ہماری میمن برادری کی بات کرتا ہوں، ایسے پاگل لوگ بھی اس معاشرے میں ہیں. اب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن السلام علیکم ان کو سمجھ میں نہیں آیا، انشاءاللہ کہنا سمجھ میں نہیں آیا، کیسی بدنصیبی ہے. ہو سکتا ہے اور بھی کچھ یہ مسئلے بیان کرتا ہو گھر میں، سنتیں بیان کرتا ہو، خدا بہتر جانے. مجھے تو جو یاد رہ گیا اتنی سی بات ہے. تو یہ کہ گھر میں تو حکمت عملی سے ہی ترکیب بنائی جائے، مسائل نہ چھیڑے جائیں. جیسے کہ الٹے ہاتھ سے ابو کھا رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا سنت ہے، آپ ابو کو ٹوکیں گے تو ان کی ہو سکتا ہے گھوم جائے. آپ ملا بیٹا رہے بڑا آیا مولوی، تو بڑا مطلب بدمزگی ہوگی. ظاہر ہے یہ اگر ابو نے کہا تو 100% دل آزاری ہے، ابو آسمان سے نہیں آئے کہ وہ اپنی اولاد کی دل آزاری کرتے رہیں تو ان کو کچھ نہیں ہوگا، یہ دل آزاری ہے 100%، حرام ہے، جہنم میں لے جانا والا کام ہے، اس کا دل تو دکھے گا نا اس کا. اور پھر یہ کہ کہیں اور کوئی مسئلہ ایمان کو کچھ نہ ہو جائے کہ وہ بیچارہ سنت بتا رہا ہے اور اس کو کہہ رہا بیٹا اے ملا بیٹا رہے. تو اب یہ جہالت ہے، ان کو پتا نہیں ہوتا کہ یہ سنت ہے، اور نہ وہ سنت کی توہین کی کوئی نیت ہوتی ہوگی، ورنہ تو نیت کر کے وہ سمجھ کے کہ آقا کی سنت ہے اس کے باوجود وہ توہین کرے گا سنت کی تو کافر ہو جائے گا، اسلام سے گیا، نکاح بھی ٹوٹا. لیکن ہم پھٹ سے کسی پر فتویٰ نہیں دیں گے کیونکہ ہمیں پتا نہیں کہ اس کی نیت کیا ہے، ورنہ تو آئے دن لوگ یہ سنتوں پر عمل کرنے والوں کی تو کھچائی کرتے رہتے نا معاشرے میں. امام شریف کے ساتھ تو وہ سلوک کرتے ہیں کہ چھپا دیتے ہیں، چھپانا تو چلو یہ کم درجے کا ہوا، پھاڑ دیتے ہیں، سنا جلا تک دیتے ہیں، ایسے واقعات سنے. جب یہ نوجوان مدنی ماحول میں آ کر بیچارہ امام کی سنت اپناتا ہے تو اس کے ساتھ داڑیاں نیندوں میں کاٹی گئی ہیں. تو مجھے پتا ہے ان بیچاروں کو اتنی توجہ نہیں ہوتی، اتنی کمی ہے معلومات کی کہ جس نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہم نے کلمہ پڑھا، جس پر ایمان لائے اور جس پر ایمان لا کر ہم مسلمان ہوئے، وہ داڑھی والے آقا ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو اگر بیٹے نے داڑھی رکھ کر کوئی نیا کام تو نہیں کیا، جس کا تم کلمہ پڑھتے اسی نبی کی سنت پر عمل کیا، اور تم معاذ اللہ اس سے اتنا کٹتے ہو اس سنت سے. امامہ شریف بھی انہی کی سنت سجائی ہے، کسی عام شخص کی یا کسی سیاسی لیڈر کی یا اپنے ٹیچر کی تو نقل نہیں کی اس نے، اللہ کے محبوب کی نقل کی ہے، سنت ادا کی ہے کہ آقا امامہ شریف باندھتے تھے ٹوپی پر ہمیشہ، تو لاؤ میں بھی باندھوں گا. اب اس پر اتنی سختی کرنا، زلفیں رکھی تو قرآن مچ جاتا کہ زلفیں کیوں رکھی ہے. بھائی یہ بھی تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ادا کر رہا ہے جس کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے، آپ تو ان کی حوصلہ افزائی کریں اور اس سے دعا کروائیں کہ دعا کرو ہمارا بھی ذہن بن جائے کہ ہم بھی ان سنتوں پر عمل کرنا شروع کر دیں. چہ جائے کہ اس پر بیچارے پر اس طرح سختی کر کے اس کا دل دکھانا اور اپنا ایمان بھی خطرے میں ڈالنا. سنت کا معاملہ بڑا نازک ہوتا ہے. حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ کا واقعہ ہے کہ کدو شریف پیش کیا گیا اور آپ نے فرمایا کہ کدو شریف جو ہے اس کا کھانا یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پسند تھا. تو ایک نے کہا کہ مجھے پسند نہیں ہے قدو، مجھے نہیں پسند، تو اس پر آپ نے تلوار کھینچ لی تھی کہ نئے سرے سے اسلام قبول کر نہیں تو گردن مار دوں گا تیری. تو یہاں یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پسند کو باوجود کہ یہ سرکار کو پسند ہے تو یہ غلط چیز سرکار کو کیوں پسند ہے؟ مجھے تو پسند نہیں ہے. نعوذ باللہ اگر اس طرح کی کوئی بات پائی گئی تو واقعی کفر ہوگا. ورنہ اگر کسی کی طبیعت کو، کسی کے نفس کو قدو شریف پسند نہیں ہے تو اس پر کوئی حکم نہیں لگے گا، اس پر کوئی ڈال کر کے کسی کو اس حکایت کو دلیل بنا کر وہ تکفیر نہ کر دیں گے کہ تو مرتد ہو گیا، ایسا نہیں. وہاں وہ پوری بات ہو رہی ہے نا کہ سرکار کی پسند کی بات ہو رہی ہے، اب یہ کہہ رہا مجھے پسند نہیں ہے. تو اس لیے وہ زبان کو بھی تو بڑا سنبھالنا ہے، کہاں کیا بولنا ہے، کاش یہ بھی پتا چل جائے ہم لوگوں کو، ورنہ بارہا ہم ایسا سب بول جاتے ہیں کہ نعوذ باللہ بہت کچھ ہو جاتا ہے. کہیے کہ اس طرح ایمان ضائع ہو جاتے ہوں گے اور پتہ بھی نہیں چلتا ہوگا. اس کے لیے میرا مدنی مشورہ آپ کو کہ دعوت اسلامی کی مطبوعہ کتاب 692 صفحات پر مشتمل کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، اس میں یہ حکایت موجود ہے، یہ قدو شریف والی میں نے عرض کی جو، اور بہت سینکڑوں ہزاروں اس میں ایسی باتیں آپ کو ملیں گی جو معاشرے میں بولی جاتی ہیں، کفریات بکے جاتے ہیں، وہ اس میں ملیں گے آپ کو سوال جواب. اور آپ پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے استاد وہ تو ہر صفحے پر آپ توبہ کرنا شروع کر دیں کہ یہ بھی میرے منہ سے لگتا ہے نکل گیا، وہ بھی میرے منہ سے نکل گیا. اتنے معاشرے میں کفریات بکے جاتے ہیں ہمارے. تو اس کتاب کو تو آپ کو سانس بعد میں لینا چاہیے، پہلے پڑھ لینا چاہیے. یہ مبالغہ کر رہا ہوں کہ اس کو پڑھیں، ایمان بچانے والی کتاب ہے، فرض علوم پر مشتمل ہے، جنہوں نے نہیں پڑھی ان کو پڑھیں. ابھی پچھلے دنوں اسی عشرہ صحابہ اہل بیت جو منایا تھا عشرہ، اسی میں ایک اسلامی بھائی آئے تو وہ حیرت انگیز بات بتاتا ہوں میں آپ کو، اس نے کفریہ کلمات کی کتاب مجھ سے مانگی. تو اس کو کب تک پڑھ لو گے؟ تو اس نے انکشاف کیا کہ میں 25 بار پڑھ چکا ہوں، تم دو گے تو 26ویں بار پڑھ لوں گا اس کو، اس کتاب. اب یہ ہے نا عجیب و غریب بات ہے. ویسے یوں 10 بار 12 بار 5 بار 7 بار 1 سے زیادہ بار والے تو کئی سائیں بھائی ہمارے پاس ہیں کہ جنہوں نے پڑھی ہوتی ہے، لیکن وہ 25 بار پڑھ چکے تھے. ان کی کفریات کے بارے میں کتنی معلومات ہو گئی ہوگی، کتنے ان کو جملے یاد ہو گئے ہوں گے، عقائد کیسے مضبوط لوہا لٹ ہو گئے ہوں گے. اللہ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے اور ہمیں اتنا جذبہ دے کہ ہم بھی اپنے عقائد کو سیکھیں اور اس پر ہم مضبوط ہو جائیں. ورنہ تو یہ کہ شیطان کو لے بھاگتے دیر کیا لگے گی جب معلومات ہی نہیں ہوگی تو، کہ اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے، اس کے نبی کے بارے میں، رسالت کے بارے میں، انبیاء کرام کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، جنات کے بارے میں، یہ بہت کچھ اس میں بیان ہے. آپ پڑھیں تو صحیح اس کو کہ آپ کو کیا کیا عقیدے رکھنے، سوالن جواباً معلومات ہو جائے گی. ورنہ تو جس کو مطلب لگام ہے ہی کہاں، جو منہ میں آئے بکتے رہتے ہیں لوگ.
پیارے باپا جان، آپ کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں جب جنازہ لے جاتے ہیں قبرستان تو اس کے ساتھ میں 2 پانی کے بھرے ہوئے مٹکے ساتھ میں لے جائے جاتے ہیں، اور دفن کرنے کے بعد میں گورکن یعنی قبر کھودنے والا اس پانی کو قبر کے اوپر لیپ دیتا ہے، لیپ دینے کے بعد میں وہ پانی وہیں پہ ڈال کر اور یہ کہتا ہے کہ ٹھنڈا کر دیا، اور وہ پھر مٹکوں کو آگے پیچھے رکھ دیتا ہے. پہلے تو آپ یہ ارشاد فرمائے کہ ایسا کرنا کیسا، اور جو یہاں پر یہ مٹکے چھوڑ کے جاتے ہیں کیا یہ اسراف میں شامل ہوگا؟
ذرا یہ چیزیں سنت سے تو ثابت نہیں ہے. سنت اتنا ہے کہ وہ تدفین کے بعد پانی چھڑکنا تو ثابت ہے. وہ ظاہر اس کا مقصد یہ نہیں کہ وہ قبر میں ٹھنڈک پہنچے گی، بلکہ وہ مٹی جم جائے. اس لیے آج کل ویسے قبروں پر بلا ضرورت پانی چھڑکتے ہیں، تو یہ اسراف ہے. مٹی جمانے کے لیے چھڑکیں یا پودا ہے اس کو پلانے کے لیے چھڑکیں پانی, اس پر تو وہ صحیح ہے. باقی یہ مٹکے اور پھر مٹکے چھوڑ جانا, اب پھر مٹکوں کا کیا ہوتا ہے؟ اگر یہ نیت ہے کہ کوئی مستحق آدمی بھلے مٹکا اٹھا جائے تو اس لیے تو رکھنے میں حرج نہیں ہے, اور اگر یہ بالکل وہاں اٹھتا بھی نہیں ہے ٹوٹ پھوٹ کر ضائع ہوتا ہے تو پھر تو یہ مال کا ضائع کرنا ہوا نا, اس کی تو شریعت میں اجازت نہیں ہے. مال ضائع کرنا یہ حرام ہے. پھر اس کا پانی ڈال کر یہ ٹھنڈک ہوتی ہے اور یہ سب بالکل بیکار سی باتیں. اسی طرح مٹکوں کو گھر سے لانا, اتنا بوجھ اٹھا کر پانی کا, یہ بے وجہ کی مشقت ہے. یہ معلومات کی کمی کی وجہ سے بندہ جو ہے اس طرح کی مشقتیں اٹھاتا ہے. پانی کہیں کا بھی ڈال دے, وہیں ہوتے پانی کے کنویں وغیرہ, تو وہ حاصل کر کے ڈال سکتا ہے. اور اگر پانی لے بھی جاتا ہے اور کوئی اس میں فاسد نیت نہیں ہے کہ وہاں نل دور ہے یا کنویں سے نکالے گا کون, چلو بھائی پانی ساتھ لے لو, تو وہ دو ہی مٹکے کیوں, کسی طرح بھی پانی لے جائے. اب دو مٹکے میں اتفاق سے لے جاتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. ہاں اگر اس کو شرن فضیلت سمجھتا ہے یہ دو مٹکے لے جانا, تو شریعت نے جس کو مطلب افضل کام نہیں کہا اس کو افضل کہنا یہ شریعت پر افترا ہوا. ایک شریعت پر آپ نے مطلب ایک غلط بات منسوب کی تو یہ جائز نہیں ہے. تو ان باتوں سے بچنا چاہیے, علماء سے مربوط رہیں گے, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے اور مدنی چینل دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ معلومات کا ڈھیروں خزانہ آپ کو آتا رہے گا اور اس طرح کی غلط رسمیں انشاءاللہ معاشرے سے دور ہوتی چلی جائیں گی انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. عبد الرحمن اتاری اٹلی کے شہر بریشیا سے عرض کر رہا ہوں. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ پرانی کتابوں کا کیا کیا جائے, کیا انہیں ردی میں بیچ سکتے ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجئے.
وہ کتابیں کیسی ہیں کون سی ہیں یہ کچھ وضاحت نہیں ہے. دینی کتابیں ردی میں کوئی کیوں بیچے گا؟ مسلمان تو سوچ بھی نہیں سکتا جس میں اللہ اور رسول کے نام لکھے ہوئے ہوں, حدیثیں لکھی ہوئی ہوں, آیتیں لکھی ہوئی ہوں, وہ ردی میں کیسے بیچے گا؟ تو ان ایسی کتابیں جو قابل استعمال نہ رہیں, اس پہ غور کرنا, قابل استعمال نہیں رہیں, ادھر سے ورق شہید ہو گیا ادھر سے شہید ہو گیا, اب اس طرح کی دینی کتابیں جو اب قابل استعمال نہیں رہی, تو اس کو کسی بوری میں بند کر کے پتھر رکھ کے بیچ سمندر میں ٹھنڈا کر دے, یا کسی ایسی جگہ گڑھا کھود کر اوپر سلیب لگا کر جس طرح مردہ دفن کرتے کہ تو اس طرح اوپر پھر مٹی ڈال کر اس کو دفن کیا جا سکتا ہے, اور اس کر اس جگہ پاؤں نہیں پڑنا چاہیے اس کے اوپر. یہ دو صورتیں اس کی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بابا جان کی بارگاہ میں عرض ہے تو اس مسئلے میں رہنمائی فرمائیں, جب کسی بندے کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہم اظہار ہمدردی افسوس کرنے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ بہت افسوس ہوا, یہ بات افسوس کہنا کیسا ہے اور کیا کہا جانا بہتر ہے؟ رہنمائی ہماری دیے.
کسی کے انتقال پر تعزیت کرنے میں یہ ہمارے ہاں عام طور پہ لوگ بولتے ہیں بہت افسوس ہوا, تو اب اگر واقعی بہت افسوس ہوا ہے تو بہت افسوس ہوا کہہ دے, بہت نہیں ہوا مگر افسوس ہوا ہے تو کہہ دے افسوس ہوا. اب نہ افسوس ہوا ہے نہ بہت افسوس ہوا ہے, کچھ بھی نہیں ہوا, عام طور پہ حالت نارمل ہی ہوتی ہے لوگوں کے انتقال پر. تو اپنا بہت قریبی عزیز ہو یا پکا دوست ہو تو پھر وہ کچھ افسوس کی کیفیت بنتی ہے، عوام میں نہیں بنتی عموماً. تو اب یہ کہ نارملی یہ اگر پھر بھی اس کو اچھا لگانے کے لیے بولے گا کہ مجھے بہت افسوس ہوتی تو جھوٹ ہوا نا، جبکہ افسوس کی کیفیت ہے ہی نہیں دل میں. تو اب یہ جھوٹ نہ بولے یہ گناہگار ہوگا ورنہ. تو صرف مطلب یہ کہ دعا کرے میت کے لیے، صبر کی تلقین کرے ان کو، آپ صبر کیجئے، آپ کے والد صاحب وفات پا گئے، اللہ ان کی مغفرت کرے، ان کو بے حساب بخشے وغیرہ، اس طرح دو چار کلمات دعائیہ کہہ کر صبر کی تلقین کرے گا، آپ صبر کیجئے گا، ہمت رکھیے گا، بے صبری سے آپ کے والد صاحب واپس تو آئیں گے نہیں، بلکہ صبر کے ذریعے آنے والا ثواب چلا جائے گا. تو یوں جملے کہہ کر اکثر تو کوئی کچھ بھی نہیں بولتے، تعزیت کے لیے جاتے ہیں، خالی بیٹھ جاتے ہیں جا کے یا ملاقات کر لیتے ہیں. تو جن کو بولنا آتا ہے وہ بولیں، مگر اس وقت چہرے پر مسکراہٹ نہ ہو. کسی کے یہاں میت ہو گئی نا تو مسکراہٹ سے اس کے دل میں کینہ پیدا ہو سکتا ہے، یہ بھی ایک کینے کا سبب ہے کہ اس کو یہ لگے گا کہ میرا یار والد مجھے چھوڑ کے چلا گیا اور گھر ماتم کدا بنا ہوا ہے اور اس کو ہنسی چھوٹ رہی ہے، لگتا ہے اس کو خوشی ہوئی ہے، میرے والد صاحب سے یہ سیٹ نہیں ہوگا نا، اس کو طرح طرح کے شیطان وسوسے ڈال سکتا ہے. تو اس وقت آدمی سیریس رہے اور ہو سکے تو اپنے چہرے کو غم کے آثار لائے اور اس انداز میں اس سے تعزیت کرے، یہ بہتر طریقہ ہے. اب وہ جیسی میت، بعض اوقات ایسا ہے کہ وہ بزرگ ہوتے ہیں، دادا ہوتے ہیں اور وہ بھی بستر پر ایک عرصے سے سب کچھ بیچاروں کو ہو رہا ہوتا ہے، گھر والے بیزار ہو چکے ہوتے ہیں کہ یہ جلدی جائیں تو اچھا، دادا جان تو گھر کا وہ کمرہ بھی ہمارا خالی ہوگا اور کوفت بھی ہوتی ہے، اگرچہ نہیں ہونی چاہیے، خوش دلی کے ساتھ خدمت کر کے ثواب کمانا چاہیے. لیکن تو اب کوئی بہت بوڑھا شخص فوت ہو جاتا ہے تو نہ بیٹے کو غم ہوتا ہے نہ پوتے کو، عام طور پہ اس کا غم نہیں ہوتا، یا ہوتا ہے تو برائے نام. ہاں اگر وہ چلتا پھرتا ہو اور بڑی خدمت کرتا ہو، ہنسمکھ ہو، کبھی جھاڑتا جھوڑتا نہ ہو، پریشان نہ کرتا ہو، ایسا بوڑھا چلا جائے گا تو غم ہوگا. اور ایسے بوڑھے کتنے معاشرے میں، یہ بوڑھے کو غصہ زیادہ آتا ہے عام طور پہ، تو وہ تو پوتوں کو اور سب کو جھاڑتے رہتے ہیں، جھگڑا کرتے رہتے ہیں اور ان کے معاملات میں وہ دخل اندازی کرتے رہتے ہیں. اب نوجوانوں کے اپنے انداز ہوتے ہیں جینے کے، اب بوڑھے وہ پرانی باتیں کرتے ہیں، بات بات پہ کہہ رہے اتنا مہنگا اٹھا لایا، تیرے میں عقل نہیں ہے، تیرے کو ٹھگ لیا، ہم تو اتنے کا لیتے تھے. اب وہ بیٹا بےچارا بول بول کے تھک گیا کہ ابو آپ 60 سال پرانی، دادا جان آپ 70 سال پرانی بات کر رہے ہیں. اب دنیا بہت آگے نکل گئی ہے، جو 1 روپے کی شے ملتی تھی اب وہ 101 روپے میں بھی نہیں ملتی، 110 روپے کی ملتی ہے. تو میں کہاں سے لاؤں سستی، چرا کر ہی لا سکتا ہوں سستی مفت میں. تو وہ بوڑھے ہوتے ہیں پھر غصہ آ جاتا ہے، پھر کتنے کی لائے، اتنے کی، تیرے کو 100 بار سمجھا کہ 4 جگہ پوچھ کر لینی چاہیے، پھر مہنگی اٹھا لایا. تو ایسے بوڑھے کا پھر انتظار، یہ جلدی جائے تو جان چھوٹے، جب دیکھو چک چک کرتا رہتا. تو بوڑھوں کو چاہیے کہ جوانوں کے معاملوں میں انٹرفیئر نہ کرے، جہاں تک شریعت حکم نہ فرمائے، ورنہ وہ بوڑھے جو ہیں وہ نظر سے گر جائیں گے اولاد سے. یہ ہو رہا ہے، پھر یہ اولڈ ہاؤس کھل گئے، ان میں دبیڑ دیتے ہیں، معاذ اللہ، ایسا کرنا نہیں چاہیے. اگر بوڑھا کچھ بھی کرتا ہے اولاد کو سوائے صبر کے اور کچھ نہیں کرنا چاہیے، صبر کرے، ان کے لیے دعا دے کہ میں بھی بچپن میں ایسی حرکتیں کرتا تھا، اس سے بدتر حرکتیں کرتا تھا، تو بستر گندا کر دیتا تھا، تب بھی یہ مجھے مارتے نہیں تھے، جھاڑتے نہیں تھے، میری خدمت کرتے تھے. میں بیمار پڑتا تھا تو رات کو جاگ جاگ کر میرا علاج کرتے تھے، تیمارداری کرتے تھے، میرے لیے روتے تھے. تو اب یہ اس عمر پر پہنچ گئے تو بولتے ہیں نا بچہ اور بوڑھا ایک ہی ہوتا ہے، تو اب یہ ایسی حرکتیں کرتے تو مجھے بھی برداشت کرنا چاہیے، نہ کہ ان پر کوئی ظلم والی کیفیت میری ہو، معاذ اللہ. تو یہ سمجھنا چاہیے.
ایک باپ کے بارے میں بابا مجھے پتا چلا کہ اس کو مطلب اس کی نیند ایسی کہ اس کو شاید ہی کوئی اٹھا سکے، یعنی اتنا اٹھانا اس کو مشکل. اور اب بھی مجھے پتا چلا ہے کہ اس کا چھوٹا بچہ ہے، وہ چھوٹا بچہ روتا ہے تو اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، تو بچے کے رونے کی وجہ سے ایک باپ جس کی نیند اتنی پکی تھی، آج وہ اپنی نیند اپنے بچے کی رونے کی آواز سن کر وہ کیا کہوں کہ وہ بے چین ہو جاتا ہے یا کیا ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے بچے کے لیے اب جاگ رہا ہے، کہ اس کو اٹھنا اس کے لیے بڑا مشکل کام ہوتا تھا، لیکن یہی باپ جب بوڑھا ہو جاتا ہے اور یہ گھر میں روتا نہیں ہے، یہ صرف تھوڑا سا مطلب بولنا شروع کر دیتا ہے، صاحب بیٹے کو سواتا نہیں ہے، یا ہم سوئے یا نہیں سوئے، ہم بیوی بچے سوئے یا نہیں سوئے، گھر کے اندر یہ مسئلہ، گھر کے اندر وہ مسئلہ، یعنی یہ بچے نے پورے گھر کو سر پر اٹھایا ہوتا ہے لیکن میٹھا لگ رہا ہوتا ہے، لیکن بوڑھا باپ میٹھا نہیں لگتا بابا، اللہ تعالیٰ بس صبر دے،
بیچارے کو کھانسی بھی ہو جائے نا بوڑھے،
کیا
ساری رات کھانس کھانس کے ہماری نیند خراب کرتا ہے، وہ صبح کام پہ جانا ہوتا ہے، اس کو اٹھاؤ یار، وہ اولڈ ہاؤس میں پہنچاؤ، یا اس کا گھر الگ کر دو، کمرہ بند کر دو، یہ تنگ کرتا ہے ہم کو، نہ سوتا ہے نہ سونے دیتا ہے، یہ واقعی اسی وجہ سے تباہی بھی تو بہت ہو رہی ہوگی نا، گھر کے گھر اجڑے پڑے، ہر گھر میں جھگڑے، لڑائیاں، ناچاکیاں، اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے،
نہ جانے ایسے
سکون برباد،
اب ایسے بوڑھے باپ کا یا بوڑھی ماں کا وجود پتہ نہیں کتنے گھر والوں پر رحمت لاتا ہوگا، کتنی ان سے بلائیں دور ہوتی ہوں گی، یہ بوڑھے والدین کی پریشانی شاید کم ہے، لیکن ان کو گھر سے نکالنے کے بعد وہ پریشانی جو شاید ان کے وجود کی وجہ سے نہیں آ رہی تھی، تو چھوٹی پریشانی قبول نہیں کیا، لیکن بوڑھے ماں باپ کو نکال کے سے بڑے پریشانی کے لیے دروازہ کھول دیا، کہ ماں باپ کے وہ دعائیں جو اس کے لیے دن رات شاید ہوا کرتی تھی گھر کے اندر رہ کر، اب وہ دعاؤں کا دروازہ اس نے اپنے ہاتھوں سے شاید بند کر،
ہو سکتا ہے بد دعاؤں میں تبدیل ہو گئی،
اللہ تعالیٰ رحم کرے، تو یہ تمام تر اس طرح کے جیسے امیر سنت نے ہمارے بزرگوں کے لیے ارشاد فرمایا، تو ان کو اپنے مزاج میں وہ تبدیلی لانی چاہیے جو امیر سنت نے اپنے تجربات کی روشنی میں آپ کو بیان کیا،
بوڑھوں کو کفل مدینہ لگانا چاہیے، بولا آواز نہیں تو انشاءاللہ یہ منظور نظر رہیں گے، بولنا شروع کیا تو چونکہ بوڑھوں کو یہ حساب وہ ہوش نہیں ہوتا کہ بول کیا رہے ہیں، یہ سمجھتے ہم صحیح بول رہے ہیں، ہم پھول برسا رہے ہیں اور یہ زہر اگل رہے ہوتے بےچارے، تو آپ جس کو پھول برسانا کہتے ہیں نا وہ پھول برسانا بند کر دے، تو یہ آپ کی اولاد آپ کے قدموں میں ہوگی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد،
جی السلام علیکم،
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ،
میرا نام افتخار جی، میں لاہور سے، جی حضرت صاحب میرا ایک سوال ہے، تھوڑی سی کنفیوژن ہے ہمیں کہ یہ جو حقیقہ ہے یہ آیا کہ جیسے قربانی میں سنت ابراہیمی ایک جان کا یعنی ہوتا ہے، ایسے یعنی حقیقے میں یہ گائے کی یعنی بیٹے کو دو اور بیٹی کو ایک ہے، آیا کہ تین بیٹے اور ایک بیٹی کا حقیقہ ہو سکتا ہے یا سات بیٹیوں کا ہو سکتا ہے، یہ تھوڑی سی کنفیوژن ہے، یہ ذرا پلیز ذرا دور فرما دیں،
بیٹے اور بیٹیوں کا ملا کر بھی حقیقے میں ساتھ اس سے ہو سکتے ہیں، اور صرف بیٹیاں ہیں ساتھ تو بھی ہو سکتا ہے، اب قربانی کا جانور ہے تو ٹھیک ہے امی ابو کی طرف سے قربانی ہو اور پانچ بچے اگر ان کی طرف سے ایک ایک عقیقہ کرنا ہے تو وہ بھی ہو سکتا ہے، لڑکے کی طرف سے دو عقیقے بہتر ہیں، ایک بھی کر سکتے، اور اگر بالکل بھی عقیقہ نہیں کیا کسی نے تب بھی گناہگار نہیں ہے، واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی
مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ.